رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا امام حسن علیہ السلام فوجی اکیڈمی کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، 3 اکتوبر 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد وآلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین. بسیار خرسندم و خدا رو شاکرم.
مجھے بڑی خوشی ہے اور میں خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ ایک لمبے وقفے کے بعد اس سال اس دن آپ عزیز جوانوں، فوجی کیڈٹس اور فوجی رینکنگ حاصل کرنے والے افسروں سے بالمشافہ ملاقات کی ایک بار پھر توفیق حاصل کروں. کئی ہزار جوانوں کا مسلح فورسز میں شامل ہونا ایک خوشخبری ہے، ایک نوید ہے جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، چاہے وہ کیڈٹس ہوں جو فوجی کالجوں میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد فوجی افسر کا درجہ حاصل کر کے فورسز میں شامل ہو رہے ہیں اور کام میں مصروف ہو جائیں گے، چاہے وہ جوان ہوں جو فوجی کالج میں داخل ہو رہے ہیں اور کیڈٹ بن کر تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ سبھی کسی نہ کسی طرح مسلحہ فورسز میں ایک نیا جذبہ پیدا کرتے ہیں. جوانوں کا یہ داخلہ اپنے اندر تعمیر نو اور استحکام کے لیے پیغام لیے ہوئے ہے. جوان جہاں بھی جاتے ہیں، جس ادارے میں، جس تنظیم میں، در حقیقت وہ اپنے ساتھ اس مرکز کی تعمیر نو اور استحکام کا پیغام ساتھ لیے ہوتے ہیں. تمام میدانوں میں جوانوں کی موجودگی امید افزا ہے، یعنی مختلف علمی و سائنسی، معاشی، سیاسی، تنظیمی، عسکری اور دیگر میدانوں میں جہاں بھی جوان پہنچتے ہیں اپنے ساتھ امید، تعمیر نو، نئی ایجادات کی خوشخبری لے کر آتے ہیں. اس وقت پروپیگنڈا کرنے والا ایک گمراہ کن گروہ موجود ہے جو اس کے برخلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے. پروپیگنڈا کرنے والے اس گروہ کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ ایرانی جوان اقدار سے دور ہو چکا ہے، مستقبل کی طرف سے مایوس ہے اور اس میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. پروپیگنڈا کرنے والا یہ گروہ ان باتوں کو پھیلانے کی پوری شدت سے کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ حقیقت کے برخلاف ہے. ہمارے ملک میں پائی جانے والی حقیقت کی پوری طرح برخلاف ہے. ہماری جوان نسل آج تک تمام میدانوں میں درخشاں کردار کی حامل رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہی رہے گا. چاہے ملک کا دفاع ہو، چاہے سیکیورٹی کا دفاع ہو، چاہے پورے خطے میں استقامتی محاذ کی مدد کا مسئلہ ہو، مقاومت کی افزائش کا مسئلہ ہو، مقدس مقامات کے دفاع کا، یہی عظیم و مقدس مشن، چاہے سماجی خدمات ہوں، چاہے سائنسی پیش رفت و ترقی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں سائنسی پیش رفت جوانوں کے کندھوں پر ہے، وہی ہیں جو اس راہ پر آگے بڑھنے والے ہیں۔ چاہے تمام مذہبی پروگرامات ہوں، یہی اربعین کی پیادہ روی، دسیوں لاکھ ایرانی جوان تھے جو گئے اور نجف و کربلا کا راستہ پیدل طے کیا، اور دسیوں لاکھ جوان جنہوں نے یہی اپنے ملک میں مختلف شہروں میں اربعین کے نام پر اس منزل بشارت و معنویت سے پیچھے رہ جانے والوں کی حیثیت سے اربعین پیادہ روی کا انعقاد کیا۔ چاہے پیداوار اور ایجادات کا میدان ہو، جس کی خبریں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دن ملک میں پیداوار کے کسی نہ کسی شعبے میں ملک کی صنعت، ہمارے نوجوان کوئی نہ کوئی نئی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ چاہے وبائی بیماری سے مقابلہ ہو، چاہے مومنانہ امداد کی تحریک ہو، چاہے ثقافتی جہاد ہو، چاہے سیلاب اور زلزلے وغیرہ جیسی قدرتی آفات میں امداد کی ذمہ داری ہو، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے جوانوں کی بھرپور موجودگی نظر آئے گی۔ یہ جوان مایوس نہیں ہو سکتا، یہ جوان اقدار سے دور نہیں ہو سکتا، یہ جوان محاذ کے مرکز میں موجود اور نہ تھکنے والا ایک سپاہی ہے۔ ان تمام میدانوں میں انقلاب اور مومن جوان آگے آگے رہے ہیں، ہمارے جوان ایسے ہیں۔ تو اگر آپ کی موجودگی کو، جو امام حسن مشتبہ علیہ السلام کیڈٹ کالج میں اکٹھا ہوئے ہیں اور دوسرے کیڈٹ کالجز میں یہ باتیں سن رہے ہیں، ہم اس نظر سے دیکھیں تو مسلح فورسز میں آپ کی آمد اور آپ کی موجودگی ایک سرمایہ ہے، آپ کی موجودگی ایک بڑی دولت ہے، البتہ سینئر فوجی اہلکاروں اور کمانڈروں کے تجربے کے ہمراہ۔ مسلح فورسز کو مضبوط بنانا ملک کو مضبوط بنانا ہے، ملک کی تقویت میں مسلح فورسز ایک مضبوط ستون ہے۔ البتہ ملک کی تقویت صرف مسلح فورسز تک محدود نہیں ہے، اور دوسرے مضبوط ستون بھی ہیں۔ سائنسی پیش رفت ملک کی پیش رفت کا سبب ہے، عوام کا عمومی عقیدہ، دلوں میں ایمان کی مضبوط بنیادیں قومی استحکام کا باعث ہیں۔ عوام سے نکلی ہوئی حکومت اور عوام کے سہارے بننے والی حکومت کسی بھی ملک کی سربلندی کا سبب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن مسلح فورسز بھی، مسلح فورسز کی موجودگی بھی، فوجی طاقت بھی ملک کی بنیادوں کی تقویت کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ ملک کو خطروں اور دشمنیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، اس کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ چیز تمام ملکوں کے لیے ہے، ہمارے ملک سے مخصوص نہیں ہے، تمام ملکوں کو ان وسیلوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے وطن عزیز جیسے ملک کے لیے، جسے امریکہ وغیرہ جیسے موزور اور گنڈا صفت دشمنوں کا سامنا ہے، اس چیز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا دفاعی طاقت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے اور ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، دفاعی طاقت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس ذمہ داری کا کچھ حصہ مسلح فورسز کے باہر سے انجام پانا چاہیے اور کچھ حصہ مسلح فورسز کے اندر سے۔ اس نقطے پر میں بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ مسلح فورسز کی ذمہ داروں کو نئے اور اپ ٹو ڈیٹ طریقے اختیار کر کے آرمڈ فورسز کو مزید مضبوط بنانا ہوگا، جس کے لیے ایک کام تعلیم اور ٹریننگ اور فوجی آلات کو اسمارٹ بنانا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسلح فورسز میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن کام کا میدان ابھی بہت کھلا ہوا ہے اور وسیع ہے۔ آج فوجی ساز و سامان، ہتھیاروں، یہاں تک کہ گولہ بارود سمیت مسلح فورسز کے تمام امور کو اسمارٹ بنانا اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسلح فورسز میں سائنسی و تحقیقاتی پیش رفت کا مسئلہ ہے، یہ مسلح فورسز کی تقویت ہے، یہ ہائبرڈ وار کے پیچیدہ کھیلوں کی ڈیزائننگ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی جنگیں صرف ایک پہلو کی نہیں ہوتی، ہارڈ وار، سافٹ وار، فکری جنگ، ثقافتی جنگ، مختلف ہتھیاروں سے جنگ اور اسی طرح کی دوسری جنگیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی قوم یا ملک پر حملے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وار گیم کو انشاءاللہ ان تمام مراحل کو نئے طریقوں سے اور اپ ٹو ڈیٹ طریقوں سے طے کرنا چاہیے۔ لہذا مسلح فورسز کی اصلی ذمہ داری کیا ہے؟ قومی سلامتی کی حفاظت، یہ وہ چیز ہے جس پر آپ جوانوں کو جنہوں نے تازہ تازہ اس راہ میں قدم رکھا ہے فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، سر بلند ہونا چاہیے۔ مسلح فورسز کی ذمہ داری ملک کی عمومی سلامتی کی حفاظت ہے۔ سیکیورٹی یا سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سیکیورٹی کسی بھی معاشرے کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا بنیادی ڈھانچہ ہے، ایک عمومی انفراسٹرکچر ہے۔ ذاتی مسائل سے لے کر سماجی مسائل، اجتماعی مسائل، خارجی مسائل تک سیکیورٹی ان سب کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ ذاتی زندگی میں سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو اپنے گھر میں اطمینان سے سو سکیں، صبح کو پورے سکون کے ساتھ اور بغیر کسی پریشانی کے اپنے بچے کو اسکول بھیج سکیں، اپنے کام کی جگہ پر جا سکیں، بغیر کسی تشویش کے نماز جمعہ میں شرکت کر سکیں۔ اب ذرا ان ملکوں پر نظر ڈالیے جن میں یہ سکون اور خیال کی آسودگی نہیں ہے، یا ان میں سے کسی بھی مرحلے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ نہ رات کو اطمینان سے سو سکتے ہیں، نہ صبح کو کام پر جا سکتے ہیں، نہ آسودہ خاطر ہو کر اسپورٹس کے میچ دیکھنے جا سکتے ہیں، نہ نماز جمعہ جا سکتے ہیں، نہ سفر پہ جا سکتے ہیں۔ یہ چیز چھوٹے ملکوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، بڑے ملکوں میں، سب سے بڑھ کر امریکہ میں، ہوٹلوں میں سیکیورٹی نہیں ہے، یونیورسٹی میں سیکیورٹی نہیں ہے، بچوں کے اسکول میں حفاظتی سیکیورٹی نہیں ہے، دکانوں میں سیکیورٹی نہیں ہے۔ ذاتی زندگی میں سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی آپ خود، آپ کے بچے اور آپ کے گھر کے افراد سیکیورٹی کے احساس کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آپ کا کام، آپ کی نوکری، آپ کا سفر، آپ کی تفریح سیکیورٹی کے ساتھ ہو، امن کے ساتھ ہو۔ عمومی اور اجتماعی مسائل میں یونیورسٹی یا دینی تعلیمی مرکز میں یا تحقیقاتی مرکز میں یا پھر انسٹیٹیوٹ میں آپ بیٹھ کر غور و فکر کر سکیں، کام کر سکیں، تحقیق کر سکیں، مطالعہ کر سکیں، یہ سب کچھ سیکیورٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سیکیورٹی نہ ہوتی تو یہ پیش رفت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں بھی ترقی اور پیش رفت ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کے وجود کی برکت سے ہوئی ہے۔ سیکیورٹی کے بغیر کام دشوار ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ معاشی سرمایہ کاری تک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی معاشی پیش رفت کے لیے سرمایہ کاری کریں تو یہ بغیر سیکیورٹی کے ممکن نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے بغیر ٹرانزٹ ممکن نہیں ہے، سیکیورٹی کے بغیر پیداوار ممکن نہیں ہے۔ سیکیورٹی ان سبھی چیزوں کے لیے انفراسٹرکچر کا درجہ رکھتی ہے۔ مسلح فورسز ملک اور سماج کے عام افراد کی اس دائمی اور ہمگیر ضرورت کی تکمیل کرنے والی ہیں، یہ کم فخر کی بات نہیں ہے۔ فوج ایک طرح سے سپاہ پاسداران انقلاب کسی دوسری طرح سے، پولیس فورس ایک اور طرح سے، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح سیکیورٹی فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ لہذا جو کوئی بھی پولیس تھانے پر حملہ کرتا ہے وہ ملک کی سیکیورٹی پر حملہ کرتا ہے، اور جو کوئی رضاکار فورس بسیج کے مرکز پر حملہ کرتا ہے وہ ملک کی سلامتی پر حملہ کرتا ہے۔ وہ جو اپنے بیان میں، تقریر میں، گفتگو میں فوج یا سپاہ پاسداران پر لان تان کرتا ہے وہ ملک کی سیکیورٹی کی توہین کرتا ہے۔ مسلح فورسز کو کمزور بنانا ملک کی سلامتی کو کمزور بنانا ہے۔ پولیس کو کمزور بنانے کا مطلب ہے مجرموں کو مضبوط کرنا۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کے سامنے ڈٹ جائے، لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ جو شخص پولیس پر حملہ کرتا ہے اصل میں وہ لوگوں کے، مجرموں کے مقابلے میں، غنڈوں اور اوباشوں کے مقابلے میں، چوروں کے مقابلے میں، مزوروں کے مقابلے میں نہتا کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ پوری طرح سے ملک کے اندر سے پیدا ہونے والی ہے۔ بڑا فرق ہے کہ اس ملک اور اس قوم میں جو اپنے اندر سے، اپنی فورسز کے ذریعے، اپنی طاقت سے، اپنی سوچ سے اور اپنے نظریات سے اپنے لیے سیکیورٹی پیدا کرے، اور اس ملک اور قوم میں جسے باہر سے آ کر کوئی کہے کہ میں تمہارے لیے سیکیورٹی فراہم کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، اس شخص کی طرح جو اپنی دودھ دینے والی گائے کی حفاظت کرتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہماری سیکیورٹی ملک کے اندر سے حاصل ہونے والی سیکیورٹی ہے، ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی پر بھی منحصر نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے خدا داد طاقت، اللہ کے لطف و کرم، خدا بند عالم کی توفیق، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حمایت، قوم کی پشت پناہی، مسلح فورسز کے ذمہ داروں کی استقامت سے یہ سیکیورٹی حاصل کی ہے، یہ سیکیورٹی، یہ امن حاصل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ جو باہری فوج کے سہارے پر ہے، اسے وہی غیر ملکی فوج سخت ایام میں اکیلا چھوڑ دے گی، وہ نہ تو اس کی حفاظت کر سکتی ہے نہ ہی کرنا چاہتی ہے۔ خیر، تو یہ کچھ جملے مسلح فورسز کے مسائل کے بارے میں تھے، انہیں ذہن نشین رکھیے گا، فخر کیجئے، اسی کے نقش قدم پر چلیے، اپنے کام کو خداوند عالم کی مرضی کے مطابق کیا جانے والا کام سمجھیے، خدا کی خاطر اس کام کو انجام دیجئے۔ اب کچھ جملے حالیہ واقعات کے بارے میں۔ پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حالیہ کچھ دنوں کے واقعات میں سب سے زیادہ ظلم ملک کی پولیس فورس پر ہوا، رضاکار فورس بسیج پر ظلم ہوا، ایرانی قوم پر ظلم ہوا، ظلم کیا گیا۔ البتہ قوم اس واقعے میں بھی پچھلے واقعات کی طرح مضبوطی سے سامنے آئی، پوری طرح مضبوط، ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح آگے بھی ایسا ہی ہوگا، مستقبل میں بھی جہاں بھی دشمن خلل ڈالنا چاہیں گے تو جو سب سے زیادہ مضبوطی سے ڈھال بن کر سامنے آئے گا اور سب سے زیادہ مؤثر واقع ہوگا وہ ایران کی بہادر اور مومن قوم ہے، وہ میدان میں آئے گی اور میدان میں آ گئی ہے۔ جی ہاں، ایرانی قوم مظلوم ہے لیکن مضبوط ہے، اپنے مولا امیر المومنین کی طرح، مولا متقیان امام علی علیہ السلام کی طرح، اپنے آقا علی مرتضیٰ کی طرح، جو سب سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور سب سے زیادہ مظلوم بھی تھے۔ یہ واقعہ جو رونما ہوا، اس میں ایک نوجوان لڑکی کی موت ہو گئی، ایک تلخ واقعہ تھا، ہمیں بھی دلی تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس واقعے پر سامنے آنے والا رد عمل کسی بھی تحقیق کے بغیر، کسی بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ آ کر سڑکوں پر بدامنی پھیلا دیں، لوگوں کے لیے بدامنی پیدا کر دیں، سیکیورٹی کو درہم برہم کر دیں، قرآن کو آگ لگا دیں، پردہ دار خاتون کے سر سے چادر کو چھین لیں، مسجد و امام بارگاہ کو نظر آتش کر دیں، بینک جلا دیں، لوگوں کی گاڑیوں کو جلا دیں۔ کسی واقعے پر جو افسوسناک بھی ہے، سامنے آنے والا رد عمل اس بات کا سبب نہیں بن جاتا کہ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں۔ یہ سارے کام نارمل نہیں تھے، فطری نہیں تھے، یہ ہنگامے اور یہ فساد پہلے سے طے شدہ تھے۔ اگر اس لڑکی کا قضیہ نہیں بھی ہوتا، تب بھی وہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر لیتے تاکہ اس سال ستمبر مہینے کے اواخر میں اس دلیل کے تحت جو میں عرض کروں گا، ملک میں بدامنی اور فسادات پھیلا سکیں۔ کن لوگوں نے یہ سازش تیار کی ہے؟ میں واضح الفاظ میں اور کھل کر کہتا ہوں کہ یہ فسادات اور یہ ہنگامے اور یہ بدامنی امریکہ اور غاصب و جالی صہیونی حکومت اور ان کے زرخرید پٹھوں کی سازش تھی۔ انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر یہ سازش تیار کی ہے، ان کے لیے کام کرنے والوں اور زرخریدوں اور غیر ممالک میں موجود کچھ غدار ایرانیوں نے ان کی مدد کی ہے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں فلاں واقعہ غیر ملکی دشمن کی کارستانی ہے، بعض لوگوں کو گویا اس غیر ملکی دشمن لفظ سے چڑ سی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں یہ غیر ملکیوں کا کام تھا، بیرونی دشمن کا کام تھا، یہ لوگ فوراً امریکی خفیہ ایجنسی اور غاصب صہیونیوں کی ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی تجزیے مغالطے میں ڈالنے والے طرح طرح کے بیانات دینے لگتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ نہیں، اس معاملے میں غیر ملکی کردار، غیر ملکیوں کا ہاتھ نہیں تھا۔ دنیا میں بہت سے ہنگامے اور فسادات ہوتے ہیں اور یورپ میں، فرانس میں ہر کچھ عرصے بعد پیرس کی سڑکوں پر بڑے ہنگامے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ امریکی صدر اور امریکی ایوان نمائندگان نے ان ہنگاموں کی حمایت کی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ پیغام دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ امریکی سرمایہ دار اور امریکی حکومت سے وابستہ ذرائع ابلاغ، اور افسوس کہ سعودی حکومت سمیت خطے کی بعض حکومتیں جیسے ان کے پٹھو، ان ملکوں میں ہنگامہ کرنے والوں کی حمایت کے لیے دوڑ پڑے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم فلاں ہارڈ ویئر یا انٹرنیٹ کا سافٹ ویئر آپ کو دیں گے تاکہ دنگے پھیلانے والوں کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ آرام سے ایک دوسرے سے رابطہ اور اپنا کام کر سکیں؟ کیا ایسا دنیا کے کسی بھی جگہ اور کسی بھی ملک میں ہوا ہے؟ لیکن یہاں ہوا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار ہوا ہے۔ تو کس طرح آپ غیر ملکی ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے، اور کس طرح سے کوئی ہوش و حواس والا انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ ان واقعات کی پشت پر کچھ دوسرے ہاتھ ہیں، کچھ دوسری پالیسیاں کام کر رہی ہیں؟ البتہ وہ لوگ دروغ گوئی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں کوئی دکھ نہیں ہے، وہ خوش ہیں، مسرور ہیں، اس لیے کہ انہیں ہنگامہ آرائی کے لیے ایک بہانہ مل گیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر حکومت، عدلیہ اور پارلیمنٹ کے سربراہوں نے افسوس کا اظہار کیا، لوگوں سے ہمدردی ظاہر کی۔ اس کے بعد کچھ خاص عناصر نے، جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، کچھ دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے، جبکہ عدلیہ نے وعدہ کیا کہ وہ معاملے کی تہ تک جائے گی۔ تحقیق کا مطلب یہی تو ہے، یعنی وہ کام کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، آخر تک لے کر جائیں گے، نتیجہ حاصل کریں گے اور سب کے سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کوئی قصوروار ہے یا نہیں، اور قصوروار ہے تو کون ہے۔ اب کس طرح ایک ادارے کے خلاف، ایک بڑے خدمت گزار ادارے کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، اس کی اہانت کرتے ہیں، اس بات کے امکانات کی وجہ سے کہ کسی ایک آدمی سے یا دو لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، جبکہ وہ بھی یقینی نہیں ہے، اس کی تحقیق ابھی ہونا باقی ہے۔ اس بات کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ اس کی غیر ملکی جاسوسی کی تنظیموں اور خبیث و دشمن سیاستدانوں کی چال کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر ملکی حکومتوں کا محرک کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا محرک یہ ہے کہ وہ محسوس کر رہی ہیں کہ ایران ہمیں گیر طاقت کے حصول کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہ انہیں برداشت نہیں ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بعض پرانی گرہیں کھلتی جا رہی ہیں۔ البتہ ملک میں بہت سے مسائل ابھی باقی ہیں، بعض مسائل کو تو برسوں گزر چکے ہیں، لیکن ان مسائل کو برطرف کرنے کے لیے، ان گرہوں کے کھولنے کے لیے سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ملک میں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہیں، جن میں تیزی آ گئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تمام میدانوں میں انسان تیزی سے آگے بڑھتے قدموں کا مشاہدہ کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی اسے محسوس کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بند پڑے کارخانے چلنے لگے ہیں، نالج بیسڈ کمپنیاں سرگرم ہو گئی ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض میدانوں میں پیش رفتہ پیداوار روز بروز سامنے آنے لگی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جو پابندیوں کے ہتھیار کو، اس وقت کے دشمن کا واحد ہتھیار پابندیاں ہیں، ناکام بنا سکتے ہیں۔ وہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے بیٹھ کر سازش تیار کی، یونیورسٹی کے لیے سازش تیار کی، سڑکوں کے لیے سازش تیار کی۔ دشمن نے سازش تیار کی ہے کہ یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، جوان نسل ہنگاموں میں مصروف ہو جائے، ملک کے ذمہ داروں کے لیے نئے مسائل پیدا ہو جائیں، ملک کے شمال مغرب میں، ملک کے جنوب مشرق میں کچھ مسائل پیدا کر دیے جائیں۔ یہ سب بھٹکانے والی باتیں ہیں، بہکانے والی باتیں ہیں۔ یہ کام اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک کی ترقی اور اس کی پیش رفت کو روک سکیں۔ البتہ انہیں غلط فہمی ہے، وہ شمال مغرب میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ جنوب مشرق میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں اور غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ میں بلوچ قوم کے درمیان رہ چکا ہوں، وہ لوگ دل کی گہرائی سے اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وفادار ہیں۔ کرد قوم ایران کی پیش رفتہ ترین اقوام میں سے ایک ہے، اپنے ملک سے پیار کرنے والی، اپنے اسلام سے پیار کرنے والی، اپنے اسلامی نظام سے پیار کرنے والی۔ دشمنوں کی سازش ناکام رہے گی، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، زہر گھولنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ کام ہمارے دشمنوں کے باطن کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ دشمن جو اپنے سفارتی بیانوں میں کہتا ہے کہ ہم ایران پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اسلامی جمہوری نظام کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم ایرانی قوم کے حامی ہیں، اور ان سب باتوں کی اصلیت یہی ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باطن میں سازش کی نیت ہے، اس کے باطن میں ہنگامے بھڑکانے اور فسادات کرانے کی نیت ہے، اس کے باطن میں ملک کی سلامتی کو تباہ کرنے کی نیت ہے، اس کے باطن میں لوگوں کو ورغلانے، جو ممکنہ طور پر معمولی سی بات پر ہیجان میں آ کر سڑکوں پر آ جائیں۔ اس کی اصلیت کچھ اس طرح سے ہے، وہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالف نہیں ہے، وہ سرے سے ایران کے مخالف ہیں۔ امریکہ مقتدر ایران کا مخالف ہے، خود مختار ایران کے خلاف ہے۔ ان کی ساری بحث اور ان کا سارا جھگڑا اسلامی جمہوریہ پر نہیں ہے، البتہ وہ اسلامی جمہوریہ کے کٹر دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ کے بغیر بھی وہ اس ایران کے مخالف ہیں جو مضبوط اور طاقتور اور خود مختار ہو۔ وہ اس ایران کے خلاف ہیں جو خود مختار ہو، وہ پہلوی دور کے ایران کو پسند کرتے ہیں، ایسی دودھ دینے والی گائے جو ان کے احکام کی تعمیل کرے، اور ملک کا بادشاہ ہر فیصلے کے لیے انگریز سفیر یا امریکی سفیر کو بلانے اور اس سے احکامات لینے پر مجبور ہو۔ لیکن اس ذلت کو ایرانی قوم کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ ایران کے مخالف ہیں۔ خیر، تو ہم نے عرض کیا کہ موزور یہ لوگ ہیں، بٹن ان کے ہاتھ میں ہے جو پس پردہ ہیں۔ بنابراہ جھگڑا باحجاب اور بدحجاب پر نہیں ہے، جھگڑا ایک جوان لڑکی کی موت پر نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے ہی نہیں۔ ایسی بہت سی خواتین جن کا پردہ مکمل بھی نہیں ہے، اسلامی جمہوری نظام کی سرسخت حامی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ مذہبی رسومات میں، انقلابی تقریبات میں شرکت کرتی ہیں، لہذا بحث ان کی ہے ہی نہیں، بحث اسلامی ایران کی خود مختاری، استقامت، مضبوطی اور طاقت کی ہے۔ اصل مسئلہ اس پر ہے۔ یہاں میں ایک دو نکات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سڑکوں پر ہنگامے اور تخریب کاری کی اور کر رہے ہیں، ان سب کو ایک ہی صف میں نہیں رکھا جا سکتا، ان سب کا حکم یکساں نہیں ہے۔ ان میں بعض وہ بچے اور نوجوان ہیں جنہیں مثال کے طور پر کسی انٹرنیٹ پروگرام سے پیدا ہونے والا ہیجان سڑک پر لے آتا ہے، جوشیلے ہیں، جذباتی ہیں، جذبات میں آ کر سڑک پر آ جاتے ہیں۔ البتہ یہ سب کے سب مجموعی طور پر بھی ایرانی قوم اور ایران اسلامی کے مومن اور غیور جوانوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ لیکن یہ اتنے سے لوگ بھی جو ہیں، ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں جوش اور ہیجان سڑکوں پر لے آتا ہے، ان کے مسئلے کو ایک وارننگ اور انتباہ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، یعنی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض ایسے نہیں ہیں، ان میں سے بعض اسلامی جمہوریہ سے چوٹ کھائے افراد کی باقیات ہیں، منافقین، علیحدگی پسند، منحوس پہلوی حکومت کے بچے کچے عناصر اور نفرت انگیز اور دودکارے گئے سواق شاہ کی خفیہ تنظیم کے ایجنٹوں کے رشتہ دار ہیں۔ وزارت انٹیلیجنس کے حالیہ بیان نے ان میں سے بعض باتوں کی بڑی حد تک تفصیل بیان کر دی ہے، البتہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ عدلیہ کو ان کی تخریب کاریوں اور سڑکوں پر امن و امان کو نقصان پہنچانے میں ان کے رول کی سطح کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے اور ان کی سزا طے کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہنگاموں کی ابتدا میں ہی بعض سرکردہ لوگوں نے ہمدردی کے جذبے کے تحت انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، بغیر کسی تحقیق کے بیان دیا، بیان جاری کیا، بات کی اظہار خیال کر دیا، البتہ بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ ان میں سے بعض نے پولیس اور اداکار فورس بسیج پر الزام لگایا، بعض نے پورے نظام کو ہی مرید الزام ٹھہرا دیا، ہر کسی نے الگ طریقے سے کچھ نہ کچھ کیا۔ خیر، اس کا حساب الگ ہے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ معاملہ کیا ہے، جب یہ سمجھ گئے کہ دشمن کی سازش کے ساتھ ان کی باتوں کے نتیجے میں سڑک پر اور لوگوں کے راستے میں کیا ہو رہا ہے، تو انہیں اپنے کام کی تلافی کرنی چاہیے تھی، انہیں صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، انہیں کھل کر واضح الفاظ میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ انہیں عوام کو یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ غیر ملکی دشمن کی سازش کے خلاف ہیں۔ معاملے کی حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سیاسی عناصر ان معاملات کو برلن کی دیوار سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ معاملہ ایک نوجوان لڑکی کی موت پر افسوس کا نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اگر نہیں سمجھے تو سمجھ جائیے، اور اگر سمجھ گئے ہیں تو اپنے موقف کا اعلان کیجئے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ ایک اور بات، اسپورٹس اور آرٹس کے شعبے کے بعض لوگوں نے بھی کچھ اظہار خیال کیا ہے، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سلسلے میں حساس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری اسپورٹس کمیونٹی ایک صحیح و سالم کمیونٹی ہے، ہمارے آرٹسٹوں کا معاشرہ بھی ایک صحیح و سالم معاشرہ ہے۔ اس اسپورٹس اور آرٹس کی کمیونٹی میں مومن، ملک سے پیار کرنے والے، عزت دار لوگ کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر دو چار لوگ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو ان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ان کے بیان مجرمانہ فعل کے دائرے میں آتے ہیں یا نہیں، تو یہ طے کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن بادی نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں اور وقت نہیں ہے۔ آرٹس اور اسپورٹس کی ہماری کمیونٹی اس طرح کی باتوں اور دشمن کو خوش کرنے والے اس طرح کے رویوں سے آلودہ نہیں ہوگی۔ میری آخری بات، پولیس اور اداکار فورس کے شہیدوں، مسلح فورسز کے شہیدوں، سیکیورٹی کی دفاع کے شہیدوں، حالیہ شہیدوں اور رائے حق کے تمام شہیدوں پر بے شمار سلام و درود ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔